أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور بلا ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ماہ سفر کی مناسبت سے اربعین کے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں ان پر گفتگو کر رہے تھے آپ کی خدمت میں. ایک انتہائی اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس اربعین کے سفر میں دشمن کیا ہمارے بارے میں سوچ سکتا ہے، سوچ رہا ہے، اور کیا وہ اس اربعین کے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اس ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو اس میں دشمن شناسی کا موضوع کھولنا بہت ضروری ہے. دشمن کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، دشمن کیا کیا اقدام کر سکتا ہے، ان سب کو کھولنے کی ضرورت ہے. شاید ہم اس پروگرام میں تمام مطالب تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان نہ کر سکیں، لیکن کچھ آؤٹ لائنز آپ کی خدمت میں ضرور بیان کریں گے کہ جس کے تناظر میں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ جو اقدام ہو رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے وہ کون سا ہے. دشمن ہمارے اندر کیا انحراف لانا چاہتا ہے، دشمن اس زیارت کو کس طریقے سے منحرف کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا اہداف رکھتا ہے، کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بیان کردہ مطالب کی روشنی میں امید ہے کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی اور رشد جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید میثم حمدانی صاحب کو اور جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ صاحب، مقدمے میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اربعین، اور پوری دنیا کی نگاہ اس کے اوپر ہے، اور اس اربعین کے اس زیارت میں تشیع نے، یا بہتر انداز میں میں کہوں کہ اسلام ناب محمدی نے جو ہے وہ جس طریقے سے جلوہ دکھایا ہے، یہ شاید تاریخ میں بے نظیر ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک طاقت کا اظہار ہو جاتا ہے، جب ایک آپ بہترین صفت اور بہترین طریقے سے مذہب کا یا اسلام کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی پھر مصروف عمل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو ضروری ہے کہ ہم دشمن شناسی پہ گفتگو کریں. میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دشمن شناسی کے حوالے سے خود قرآن، اہل بیت، اور جو آپ یہ کہہ لیں صاحبان بصیرت افراد ہیں، انہوں نے کیا بیان فرمایا اس کے بارے میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کے اور ناظرین کی خدمت میں. اربعین امام حسین، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کا موقع ہے. اگر ہم چہلم کی اور اربعین کی، اور بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو دیکھنا شروع کریں، تو ہمارے پاس واضح ہوتا ہے کہ پوری تاریخ تشیع کے اندر جب سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اربعین کے حوالے سے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک خاص تاکید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اگر آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، روایات کو اٹھا کے دیکھیے، زیارت امام حسین علیہ السلام ایک بہت ہی خاص ایونٹ ہے اسلام کے لیے. جب ہم زیارت کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر تاریخی پس منظر، یقیناً آپ کی بات بہت طولانی اس پہ ہو چکی ہوگی پہلے دوسرے شوز کے اندر، لیکن ایک پس منظر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے لوگوں کو روکنے کے لیے دشمن نے، اس زمانے کے دشمنوں نے بہت سارے کام کیے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک ایسا کرفیو نافذ کر دیا گیا کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ اسی طرح بہت سارے مومنین نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اور ایک خاتون جب گئیں اور ان کو وہاں کی جو نگہبانی تھی اور جو وہاں کی پولیس تھی اس زمانے کی، یا اس زمانے کی ایجنسی سمجھ لیجئے، ایف بی آئی سے تعبیر کر لیں آپ اس کو، بے شک ایم آئی سکس سے تعبیر کر لیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے، حکومت وقت، جابر حکومت نے جو ہے وہ یہ کرفیو لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. اس خاتون نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو اس پولیس والے نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں، تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں اپنا دایاں ہاتھ پچھلے سال کٹوا چکی ہوں۔ پس زیارت امام حسین علیہ السلام جو حفظ ہوئی ہمارے پاس، دشمنوں کے نرغے سے اس لیول تک پہنچی کہ آج ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے مومنین کی قربانیاں ہیں، ہمارے علماء کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے صدیقین اور صالحین کی قربانیاں ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی دشمنی بھی موجود ہے۔ امام کی زیارت کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ بات ہو جائے کہ دشمن ہم کہتے کس کو ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک اصطلاح کو استعمال کرتا ہے اور اس اصطلاح سے واقف نہیں ہوتا۔ دشمن اگر آپ قرآن مجید میں بھی اٹھا کر دیکھے، اس کا ذکر ہوا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا، عدو کا ورڈ آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو لغوی معنی کے طور پہ دیکھیں تو دشمن آپ کہہ سکتے ہیں کوئی حریف، کوئی مد مقابل، کوئی بد نفس، بد تینت، یہ سارے مطالب جو ہے وہ دشمن کے لیے استعمال ہوئے ہیں لغت میں۔ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوست کا متضاد، کہ جو اس کا اپوزٹ ہو دوست کا، اس کو آپ دشمن کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اصطلاحی معنی کی طرف اگر آپ آئیں تو مختلف طریقوں سے مختلف مفکرین نے اس کے معنی کیا ہے۔ ایک اس میں سے معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ شخص، چیز یا وجود جو آپ کے ہدف تک پہنچنے میں حائل ہو اور مانے ہو، اس کو دشمن بولا جاتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے اور اس نسبت سے جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ اس زیارت کا کوئی ہدف ہے، اس ہدف میں کوئی نہ کوئی مانے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم دشمن کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے دشمن شناسی کے عنوان سے، کہ دشمن کو پہچاننے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے عقل مند ترین وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو، اور خدا کے دشمن کی بھی معرفت رکھتا ہو جب وہ نافرمانی کرتا ہے۔ بس خدا کی معرفت اور خدا کی حجت کی معرفت کافی نہیں ہے، خدا کے دشمن کی معرفت بھی، اور اسی طرح خدا کے حجت اور ولی کی دشمن کی بھی معرفت ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث۔ امام علی علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں، اگر کوئی دشمن سے غافل ہوتا ہے تو دشمن اس سے غفلت نہیں کرتا، دشمن کو چھوٹا اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی تاکید ہے مومنین کے لیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں دشمنی سے کیا لینا دینا، ہم نے دشمنوں کی بات نہیں کرنی۔ کیونکہ کبھی کبھی یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ سیاست ہے، دشمن کے حوالے سے بات کرنا، دشمن کے عنوان سے بات کرنا سیاست ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور اگر نہ پہچانا تو اس سے اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے کتنی منطقی بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے اہل و عیال کو محفوظ کریں، دوسرے مومنین کو محفوظ کریں، ان روزوں کو محفوظ کریں، ان شرائنز کو محفوظ کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ ان شرائنز کو خطرہ کس سے ہے، اس زیارت کو خطرہ کس سے ہے۔ بس اپنے دشمن کو پہچاننا وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ ہماری دشمن شناسی کے عنوان سے ایک مقدماتی
گفتگو جو ہے وہ بہت شکریہ مختصر طور پہ ہے۔ آپ صاحب، دشمن شناسی کے مفہوم پہ تو مختصر گفتگو ہوئی اس کے اندر، تو چونکہ عرض کیا تھا کہ موضوع بہت وسیع ہے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس کو ہم مختصر طور پہ تیزی سے آگے بڑھتے جائیں۔ میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دشمن کی اقسام کون سی ہیں، یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی دشمن ہے، ہماری زندگی میں اگر دشمن پایا جاتا ہے، جو کہ قرآن اور روایت کہہ بھی رہی ہے جیسا کہ آغا نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہ کون سے دشمن ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم و علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا، اور ایک خصوصی شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ جو انتہائی اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر، اور یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جن موضوعات کے ذریعے ہم کربلا کو، عاشورہ کو، نہضت امام حسین کو اپنے عصری تقاضوں کے مطابق آج کے دور کے اندر لا کر اس سے آج عبرت ہم لے کر درس حاصل کرتے ہیں ان تعلیمات اسلامی سے اور تعلیمات حسینی سے۔ تو یہ بہت اہم موضوع تھا اور آپ نے اس پہ اقدام کیا، یہ واقعاً جائے خوشحالی اور تشکر ہے۔ جو بات ابھی ہو رہی ہے برادر محترم جس پہ بات کی، خصوصاً جس حدیث کی طرف آج صاحب نے اشارہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کی طرف، کہ عبد وہ ہے کہ جو معرفت رب رکھتا ہو اور اس معرفت رب رکھنے کے بعد پھر اس رب کی اطاعت بھی کرے، پیروی بھی کرے. پھر یہاں پر خاموش نہیں ہوگی رسول خدا کہ صرف عبد یہی ہے، نہیں، بلکہ حقیقی عبد کا مصداق وہ ہے کہ معرفت رب کے ساتھ پھر معرفت دشمن رب اور معرفت دشمن بھی رکھتا ہو. اور پھر یہاں پر بھی توقف نہیں ہے، بلکہ اس معرفت دشمن رکھنے کے بعد اس دشمن کی نا اطاعت کرے، اس کی پیروی نہ کرے. جہاں رب کی معرفت کے بعد رب کی پیروی ہے، دشمن کی معرفت کے بعد دشمن کا عصیان ہے، دشمن کی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ اس کی لا جو ہے وہ اسلام کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا جو ہے یہاں پر، اور وہی لا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر، اور وہی لا جس کا مفہوم ہمیں زیارت اربعینیہ کے اندر ہمیں جو نظر آتا ہے، اربعین کے جو ان ایام کے اندر اربعین کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو یہ سارے مفاہیم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے. ابھی سوال جو آپ نے فرمایا، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ خوب اسی میں جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمیں پھر آپ کو دشمن شناسی کے حوالے سے کچھ ہمیں بات کرنی پڑے گی. اگر ہم اس سے دشمن شناسی کے حوالے سے اربعین سے درس لینا چاہ رہے ہیں، تو خود اس کو ہم کلام ائمہ میں، کلام معصومین میں ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیا بات ہے اور کیا مفہوم ہے، کہ جو بہترین انداز میں مفہوم انہوں نے بیان کیا. دشمن کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے، بلکہ ہر کسی شے کو آپ جس بھی چیز کے بارے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو تعریف کی ایک طریقہ اور ایک روش یہ ہے کہ اس کی اقسام کی جائے، قسمت کے ساتھ تعریف بالقسمہ، اس کی تقسیم کر کے آپ اقسام بیان کر کے اس شے کو آپ واضح اور بیان کر سکتے ہیں، کھل کے سامنے آ جاتی. خوب جب ہم دشمن شناسی یا دشمن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو دشمن کی اقسام کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور دشمن کی اقسام کو بیان کریں. البتہ جو ہم بات کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ صرف منحصر ہے یہی اقسام ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم جو ہے بالاعتبار جو ہے مختلف ہو سکتی ہے. آپ کتاب خانے لائبریری کے اندر ایک دفعہ تقسیم کرتے ہیں، تو لائبریری میں آپ بالموضوع تقسیم کرتے ہیں کتابوں کو، ایک دفعہ باللسان مثلا اس کی کرتے ہیں، ایک دفعہ بالمؤلف کرتے ہیں، اس کی مختلف اعتبارات سے تعریف. ایک اعتبار سے دشمن کی ہم تین اقسام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ تین اقسام پر مبنی ہیں. ایک داخلی دشمن ہے، ایک خارجی دشمن ہے، یہ دو اقسام ہو گئی. ہاں، اور ایک جو ہے وہ ایمانی دشمن ہے، ایسے افراد، ایسے عناصر معاشرے کے اندر کہ جن کا ایمان سست ہے، جن کا ایمان ضعیف ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس کو ہم توضیح اگر دیں تو اس کے اندر یہ بات مناسب جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی دشمن، تو یہاں پر ہم ایک قید اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ داخلی اور خارجی سیاسی دشمن. یہاں پر سیاست سے مراد کیا ہے؟ سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایسا دشمن کہ جو ایک سسٹم میں ہمارے مقابلے میں ایک سسٹم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم مصداق اگر بیان کریں تو مصداق یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ عاشورہ کے اندر، جیسے کربلا کے اندر، امام حسین علیہ السلام ایک نظام حیات کے لیے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. امام نمائندہ ہیں نظام حیات اسلامی، معنوی، خدائی، عرفانی کے، الہی نظام کے. ان کے مقابلے میں جو سلطنت موجود ہے، جو یزید کے نام سے جو تخت پر موجود ہے، یہ نمائندہ نظام لا الہی کے، یہ نمائندہ نظام مادی کے، یہ نمائندہ ایک ایسے نظام حیات کے کہ جو خدائی اصولوں پر مبنی نہیں ہے. پس یہ سیاست بعین ماننا، یعنی دو نظاموں کی در حقیقت جنگ ہے. خوب اب یہ جب دو نظاموں کی جنگ ہو رہی ہے، یعنی دو اہداف کے تحت دو نظریوں کی جنگ ہو رہی ہے، ان دو نظریوں کی جنگ کے اندر ہو سکتا ہے جو جنگ مقابلے میں آپ کے آ رہا ہے، یعنی یہ بصیرت اس دشمن شناسی کے اندر ہے کہ جو مقابلے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ خارجی ہو. خارجی بعین معنی کہ مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کی قسم ہو، لا دین ہو مثلا. ہو سکتا ہے کہ نہ لا دین نہ ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کے لبادے کے اندر موجود ہو، جیسا کہ خود اس واقعے کربلا کے اندر یزید جو موجود ہے، یہ یزید کفار کا نمائندہ نہیں ہے، کفر کے لباس کے اندر نہیں ہے، بلکہ لباس اسلامی کے اندر امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور یہ سخت ترین جو ہے وہ دشمن ہے، یعنی دشمن سیاسی داخلی یہ سخت ترین دشمن ہے. اچھا اب ان دو میں یہ تو پہچان بڑی آسان ہے ہمیں، اگرچہ اس داخلی کے اندر پھر بعض لوگوں کو جو ہے وہ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم، ہمارے پاس بہر المفصل باتیں ہیں، پہلے بھی ان موضوعات پہ بحث ہوتی رہی کہ امام علی علیہ السلام کو لوگ فرماتے تھے کہ کیسے، لوگ کہتے تھے امام علی علیہ السلام کو کہ ہم کیسے جو ہے اس کے اندر تمیز کریں، ہم کیسے اس کے اندر جو ہے وہ، کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں داماد رسول، ایک طرف زوج رسول کھڑی ہے، ایک طرف داماد رسول کھڑے ہیں، ایک طرف اصحاب رسول کھڑے ہیں. وہ امام نے ان کو یہی پہچاننے کے لیے یہی ساری کوشش کی کہ جب تک تم داماد اور زوجہ اور ان رشتوں سے دیکھو گے تو تم کبھی بھی حق تک جو ہے اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں پہلے حق کو پہچاننا پڑے گا. خوب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ خارجی دشمن ہے، خوب سب کو، سب جو ہے وہ ہندو ہے، ہندو کے خلاف کون نہیں ہے میدان میں، لیکن اگر وہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے اسی ہدف کے تحت تو وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم اور تھوڑا سا سوچنے کا مشکل. اب ان دو دشمنوں کی جو ہم نے کہا کہ یہ ان کا کمبینیشن جو ہے یا ان کا امتزاج جو ہے، یعنی داخلی سیاسی دشمن خارجی سیاسی، یہ متولد کرتا ہے، تولد کرتا ہے یا اپنے بطن سے نکالتا ہے ایک اور دشمن کو، وہ کیا ہے کہ ایسے عوامل، ایسے عناصر کہ جو ضعیف ہیں ایمان کے لحاظ سے، کمزور ہیں، جن کی بنیادی تعلیمات پختہ نہیں ہیں، جن کے نظریات پختہ نہیں ہیں، یہ 100% داخلی سیاسی دشمن کے مصداق کے مطابق نہیں ہیں، 100% خارجی سیاسی دشمن کے مصداق کے مطابق بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے کمزور الایمان، ضعیف الایمان افراد ہیں کہ جو ہمیشہ یا خارجی سیاسی دشمن کے پرڑے میں گرتے ہیں یا داخلی سیاسی دشمن کے پرڑے میں گرتے ہیں. یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو آپ کوفی خطاب کر سکتے ہیں، جن کو آپ وہ منافق خطاب کر سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کلیسا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر جنگ صلیبی جنگ ہو رہی ہے تو یہ کلیسا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر اسرائیل کو آج ماننے کی بات آ رہی ہے تو یہ جا کے سعودیہ یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر یہی جو ہے وہ محاذ اندر آ گیا تو یہ اہل بیت کے مقابلے میں یا صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اہل بیت اور اس حق اور حقیقت کے مقابلے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان ضعیف ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. تو بس اگر ہم دشمن کو اس نگاہ سے دیکھیں تو ہم اس طرح کی مختلف اقسام دشمن کی بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر سے ایک مختصر ترین جو توضیح جو ہے وہ.
بہت شکریہ آغا صاحب. اسی مطلب کو جو ہے وہ جوانوں کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ آغا صاحب نے بہت خوبصورتی سے اور اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، لیکن بالکل ایک میکرو لیول پہ ایک اور انداز میں کلاسیفیکیشن کی جائے تو ہم اندرونی اور بیرونی دشمن، ٹھیک ہے، یعنی داخلی اور خارجی دشمن، ان دو دشمنوں کو اگر لیں تو ایک جو داخلی دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. آپ دیکھیے کہ
یہ ایک اعتبار سے تقسیم ہے،
یہ ایک اور کلاسیفیکیشن ہے، ہمارا نفس ہمارا، ہماری بزدلی. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزدل ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور دل ہوتا ہے ان کا اور کمزور ان کے اندر جو ہے وہ ارادے کی قوت ان کی کمزور ہوتی ہے، نا امیدی، یہ ہمارا ایک اور دشمن ہے جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو نائب امام زمانہ علیہ السلام امام سید علی خامنہ ای اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، بالخصوص جوانوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. خداوند متعال نے اس کے لیے امید کا پیغام بھیجا ہے، ہمیں یہ پیغام ان تک دینا ہے. اسی طرح جوش اور ولولے کی کمی، یہ دیکھیے ایک اندرونی ایک دشمن ہے ہمارا. اسی طرح سے سستی اور کاہلی، شہوت پرستی، ہماری حب دنیا، یہ سب جو ہے ہمیں اندرونی طور پہ کمزور کرتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے، ان دشمنوں کے اوپر، یہ ہمارے دشمن قرار پاتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو ہمارے لیے جو باہر کا محاذ ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی پھر ہمارے عمل کے اندر، ہمارے ایکشنز کے اندر، ہماری پلاننگ کے اندر، ہماری پالیسیز کے اندر، وہ سب پازیٹیو ٹریٹس دکھانا شروع ہو جائیں گے ہم اپنے عمل کے اندر جب ہم ان کو اوور کم کر لیں گے، اس کے اوپر غلبہ کر لیں گے. بیرونی دشمن، دوبارہ جوانوں کے لیے اندرونی دشمن کی لسٹ ہم نے دے دی. بیرونی دشمن جو ہے اس کے اندر آپ سب سے سر فہرست جو دشمن ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اس وقت پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار پاتا ہے، اور اس کی تشخیص یہ نہیں ہے کہ اس حقیر نے دی ہے، اس کی تشخیص ہمارے بزرگان نے دی ہے، اس کی تشخیص ان ایکسپرٹس نے دی ہے کہ جو متخصص ہیں اس چیز کے. اور اگر انسان ان کے اگر دلائل کو دیکھنا شروع کرے اور اس کے مصادیق کو دیکھنا شروع کرے کہ دنیا کے اندر امریکہ نے کتنی تباہی پھیلائی ہے، کیا سیریا ہو، کیا یمن ہو، کیا آپ کے پاس افغانستان ہو، کیا عراق ہو، خود پاکستان، یہ جو مسائل امریکہ نے اس پورے خطے کے اندر مسلمانوں کے لیے کریٹ کیے ہیں، مسلمان سرزمینوں کے اوپر جو اس نے ایک اپنی حکمرانی قائم کی ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ ساؤتھ امریکہ کی طرف دیکھیں، آپ ہیروشیما ناگاساکی کی طرف دیکھیں، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے امریکہ کی آپ کو تباہی اور بربادی ہی دنیا کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے امریکنز، تو سب سے بڑا دشمن امریکہ قرار پاتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہی جو ان کا پالتو ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آج زائنسٹ رجیم کے نام سے یا اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کے وجود کو عالم اسلام نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور الحمدللہ رب العالمین پاکستان نے بھی آج تک تسلیم نہیں کیا کہ یہ ایک الیگل اینٹیٹی ہے کہ جو مشروعیت نہیں رکھتی ہے، الیجیٹیمیٹ اینٹیٹی ہے، صرف اور صرف بدماشی کے بیس پہ بنائی ہوئی ایک، اور لوگوں کے خون کے اوپر، لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے یہ بنائی گئی ہے وہاں سے فلسطینیوں کو در بدر کر کے، یہ دوسرا دشمن بیرونی قرار پاتا ہے. اسی طرح سے مادہ پرستی، آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ازمز بھی ہیں، یہ بھی بہت سارے جو ہمارے اس وقت معاشروں کے اندر کانسیپٹس رائج ہو گئے ہیں، جو کلام جدید کے موضوعات اکثر ہم آپس میں بات کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن علمی میدان کے اندر، ہمارے حریف ہیں علمی میدان کے اندر، آئیں گے مثلا اپنے ادلہ کے مطابق، جو کہ کمزور ادلہ ہیں، اس سے وحی کا انکار کریں گے، اس سے ماورا طبیعہ کا انکار کریں گے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے، کوئی وحی موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے بس یہ مادہ ہے، بس یہ جو سارے ازمز ہیں، جس طرح سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے ازم ہمارے بیرونی دشمن ہیں. لبرلزم اس وقت آپ دیکھیے پاکستان میں کتنی تیزی سے اس کو رواج دیا گیا، پھیلایا گیا، یہ ہمارے بیرونی دشمن ہیں. اسی طرح سے استعماری اور استبدادی قوتیں جتنی بھی ہیں، یہ فرانس ہو جائے، جرمنی ہو جائے، یہ ہمارے ایکسٹرنل اینیمیز قرار پاتے ہیں. بس اربعین سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو اربعین اہل عالم، اہل عالم اسلام کا تجمع ہے کہ جہاں پر مومنین اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے وہ موجود ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں صف آرائی کریں اور ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں پلان کریں. یہ ایک اربعین سے جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے پاس میسج جو وہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ہماری وہاں سے فکری رشد اور ہماری فکری موومنٹ اور فکری تحرک کی طرف ہمیں امت کو لے کے جانا ہے، اور اربعین جو ہے وہ اس کے لیے بہترین پلیٹفارم ہے.
بالکل. آپ ابھی سوال آپ سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جو بات کی، اب دیکھیں اصل جو خطرہ ہے اربعین کو، یا اربعین بھی ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ملت اربعین ہے، اربعین کے اندر جو اربعینی ملت ہے اس کو، وہ امتزاج ہے انہی دشمنوں کا. یہ جو ہم نے
مل گئے
ہیں یہ امتزاج ہے. آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ خارجی دشمن، آغا صاحب نے فرمایا بیرون مثلا امریکہ ہے، اسرائیل ہے. خوب یہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ انہی دشمنوں کی جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہماری صفوں میں، یا وہ نفس کے جو آغا صاحب نے اشارہ کیا، وہ نفس اور اس کی وہ جو نفسانی منفی خواہشات ہیں، ان چیزوں سے اس وقت مثال دے دیں تھوڑا سا اس کو ملموس کرنے کے لیے. مثلا موقف لگایا میں نے، خوب اب میری شہرت طلبی، میری وہ نفسانی خواہشات مجھے بہت سے ایسے کاموں پہ جو ہے وہ وادار کریں گی یا مجبور کریں گی کہ ہو سکتا ہے میں اس اپنے موقف کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر کسی اور کو ضعیف دکھانے، کمزور کرنے کے لیے مثلا کچھ اقدامات کروں. خوب اب یہ وہ خارجی دشمن اور داخلی دشمن ایک دوسرے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈال کر عملاً کیا ہوگا، نقصان پہنچائیں گے اس ہدف بزرگ اربعینی کو. تو عملاً کیا ہوگا، عملاً جو ہمارا وسیلہ تھا، یعنی جو ہمارا ذریعہ تھا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس ذریعے کو ہم اس ہدف کے اوپر اس کے اس سے بھی مزید جو ہے بڑا کر دیں گے، اس ہدف کو قربان کر دیں گے اس وسیلے کے اوپر. تو یہ عملہ نام کیا، دشمن کی سازش کے اندر جو ہے وہ شکار ہیں، دشمن کی سازش میں جائے.
جی شکریہ. چونکہ وقت دام میں گنجائش کم ہے، اگلا ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دشمن کی اقسام واضح ہو گئی، دشمن کا معنی جو ہے ہمارے لیے واضح ہو گیا. اب یہ دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، میں چاہوں گا اس نوعیت پہ گفتگو فرمائیں.
دیکھیے دشمن کی دشمنی کا نتیجہ جنگ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس وقت پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب بھی دو حریف ایک دوسرے کے مد مقابلہ ہیں تو کسی نہ کسی قسم کی جنگ مارز وجود میں آئی ہے. جنگ کی ہمارے پاس دو اقسام جو ہے وہ قرار پاتی ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ جس سے معمولاً لوگ متعارف ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ ملموس طریقے سے اویلیبل ہوتی ہے لوگوں کے لیے مشاہدہ کرنے کے لیے، تو وہ جنگ بہت آسان ہے سمجھنی، جس کو ہم جنگ سخت تعبیر کر لیتے ہیں، ہارڈ وار. جنگ سخت یعنی وہی جو عسکری جنگ، وہی جو آپ نے جس طرح مثلا پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے کہ اتنی جنگیں ہوئیں ماضی میں، ایک جو ہے وہ 48 میں ہوئی، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، اس طرح سے مختلف جنگیں ہوتی رہیں، کہ جس کے اندر اسلحہ کار فرما ہوتا ہے اور اس کے اندر ہدف کیا قرار پاتا ہے، وہ انسان کا بدن اور ملکوں کا انفراسٹرکچر، ملکوں کی سرحدیں، یہ ساری اس کا ہدف قرار پاتی ہیں. ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، بندوقیں استعمال کیے جاتے ہیں، راکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارے جو اسلحے کی مختلف فارمز ہیں، جہاز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو بمباری کر سکیں، یہ ساری کی ساری ہم ہارڈ وار کی تعبیر اگر استعمال کریں ان کے لیے، تو یہ ایک قسم کی جنگ ہے. ایک اور قسم کی جنگ ہے جس کے اوپر نہ زیادہ بات ہوتی ہے اور جس کی طرف شاید متوجہ ہونا بھی اس کے مقابلے میں بلکہ یقیناً کافی مشکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جنگ نرم. جنگ نرم کیا ہے؟ سائیکولوجیکل وارفیئر. اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے، انسان کے فیصلوں سے ہے. اور اسی کو اگر آپ انسان سے اٹھا کے ملتوں کے لیول پہ لے جائے تو اقوام کے فیصلے، اقوام کے ارادے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جنگ نرم ہے. جس کے اندر جنگ سخت میں تو آپ دیکھیے کہ معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ فوج ہوتی ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے، فوج کے خلاف فوج اقدام کرتی ہے، اور ہاں اس میں سویلین کیجولٹیز بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں فوج لڑ رہی ہوتی ہے. جنگ نرم کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ ہر فرد کے لیول پر کار فرما ہے، اور جو شخص جتنا کمزور ہے وہ اتنا ہی اس کا زیادہ شکار بننے کا اس کا چانس موجود ہے. جنگ نرم انسان کے فہم کے ساتھ اور انسان کی سائیکالوجی کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کو ہم نفسیاتی یا تبلیغاتی جنگ کا نام دے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے مصادیق ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہو رہی ہے، ہاں آج بہت بڑھ چڑھ کے ہو رہی ہے، لیکن اس کے مصادیق ہمیں ماضی میں بھی ملتے ہیں. حتیٰ اگر آپ جو ہے وہ فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ چلے جائیں، اس وقت بھی ملتے ہیں. خود امام علی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات آنا کہ جب امام کی مولا کی شہادت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی شہادت جو مسجد میں ہوئی، ہم علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جب امام علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ جو دور بیٹھے ہیں، جو امام علی علیہ السلام سے واقف نہیں ہیں، وہ اس سوال کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا مسجد میں کیا کام تھا. ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا وار جو ہے یہ اس وقت بھی بہت افیکٹو تھی، اور اس کے بہت سارے اور مثالیں ہیں کہ جس میں ہم ابھی جائیں گے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جنگ نرم آج جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے. اور رہبر معظم نے اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پر اشارہ کیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کو مطرح کیا، کھولا ہے کہ اس طرف امت کو جو ہے وہ توجہ کرنی ضروری ہے، امت کے اکابرین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، امت کے اکیڈیمکس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے امت کے جوانوں کو، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف ایک جنگ اس وقت جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جس کو جنگ نرم کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی ذہن سازی کر رہی ہے. آج ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے بولنا، ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا، وہ اقدار کے جو اسلام نے پروموٹ کیے ہیں، ان اقدار کو یا تو کاملاً ہاتھ سے چھوڑ دینا، یا پھر ان کی ایک ایسی تشریح اور ایک ایسی تفسیر کہ جو مغرب نے کیا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، یہ سب جنگ نرم کا حصہ ہے. آج جو ہمارے ہاں سوال اٹھتے ہیں جوانوں کے، اکثر انسان دیکھتا ہے کہ یہ دشمن کی جنگ نرم کا شکار ہوا ہے. اچھی بات ہے سوال پوچھیں جوان، یعنی ہم اس سے ڈسکریج نہیں کر رہے.
جو پیچھے سے منشا بن رہا ہوتا ہے وہ انہیں کا پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف کیا ہوتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. تو جنگ سخت کے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور جنگ نرم کے اپنے اہداف. ابھی آپ کربلا کی طرف آئیے، اربعین امام حسین علیہ السلام کی طرف آئیے. دیکھیے اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک غریزہ ہے کہ جس کے تحت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انکریج کیا. آیا ہمیں سوال جو پوچھنا ہے، اگر ہمیں جنگ نرم کے اندر جو ہے وہ شکست دینی ہے دشمن کو، سوال یہ ہے کہ آیا جو آج ہم نے اس کا ہدف بنایا ہے، یہ وہ اوریجنل ہدف ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کہیں پر آپ کو محسوس ہوگا ہے، کہیں پر آپ کو محسوس ہوگا نہیں ہے. مثلاً آپ کہیں گے، مثال دیجیے. مثال اس کی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے زیارت کے قافلوں کو اور زیارت پہ جانے کو اپنا کاروبار بنا لیا اور لوگوں سے جو ان کے خرچے اور اخراجات ہیں ان قافلوں کے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے لے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس اہداف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بس یہ جنگ نرم کا حصہ ہے، یہ اس کا پورا ٹیکٹک۔ اسی طرح بھی پیچھے ہمیں کچھ سال پہلے پتہ لگا، غالباً 2 سال پہلے، کہ جو مشی ہوتی ہے، واک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص کسی مقام پر ایک امیوزمنٹ پارک بنایا جا رہا ہے، یعنی مومنین جو ہے وہ نجف سے کربلا کے لیے پیادہ روی کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، اور راستے میں کوئی ایک خاص مقام آتا ہے جس کے اوپر ایک ایسا پارک بنایا جا رہا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہوگا یہ واٹر پارکس ہوتے ہیں کہ سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی آپ کو پتا ہے عراق میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے اور لوگوں کی استراحت کے لیے۔ دیکھیے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مشی کے پیچھے فلسفہ تھا وہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے پیچھے فلسفہ کیا تھا۔ آیا اس کا فلسفہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں جانا ہے، یا فلسفہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو رف اینڈ ٹف بنانا ہے، امام کا سپاہی بنانا ہے، امام کے غم میں ہمیں پیدل چلنا ہے، اس درد کو فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس درد سے اہل بیت گزرے۔ یہ اس کو ایک نعوذ باللہ ایک میلے کی شکل دینے کی کوشش یہ
دشمن کر رہا ہے۔
اب دیکھیے کہ یہ ان کی
شارٹ وار کا ایک حصہ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں مومنین کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے۔
بالکل، اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اپنے عزم و ارادے میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور مومنین جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ قوی ہیں کہ یہ چیز ہونے دی جائے۔ لیکن اس حوالے سے پریکٹیکل اقدامات ہو چکے ہیں، بس جنگ نرم کی طرف متوجہ ہونا۔ خود وہاں پر کربلا کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ پھر جس کو انٹرنیشنل میڈیا یوز کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اس دین کے خلاف، امام کی نہضت کے خلاف، امام کی حرکت کے خلاف،
تشیعوں کے خلاف،
تحریک کے خلاف، تشیعوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ جنگ نرم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام بھی آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے معمم لوگ بھی نظر آ جائیں کہ جو لباس میں موجود ہوں، علماء کے لباس میں موجود ہوں، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ بیدار رہیں، آپ اس جنگ نرم کو
اپنی بصیرت اور شعور کو بڑھا کے انسان یہ تمیز دے سکتا ہے کہ امامے والا جو ہے وہ آیا ہدف پہ عمل کر رہا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے، یا اس کے خلاف جا رہا ہے۔
اس معرفت امام حسین علیہ السلام اگر انسان کے پاس ہو تو وہ ایک بہترین ٹول ہے اربعین کے موقع پہ، کہ امام کی نہضت، امام کی تحریک، امام کی موومنٹ، اس کا مقصد کیا تھا، امام نے کیا فرامین ارشاد فرمائے، امام کے وہ اصحاب کے جو باوفا اصحاب تھے ان کے کیا فرامین تھے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام، ان سب کی جو تعلیمات ہیں، یہ ہمارے پاس وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس جنگ نرم کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔
شکریہ آغا، میں چاہوں گا کہ اسی آغا صاحب نے اپنی آخری گفتگو میں بڑے خوبصورتی سے جنگ نرم کو وضاحت کرنے کے بعد اس کو ٹچ دیا اربعین کے ساتھ، چونکہ پروگرام بھی ہمارا اسی مناسبت سے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ان تجربات کی روشنی میں کہ جو آپ نے اربعین میں دیکھے کہ دشمن جو ہے وہ کیا اقدام کر سکتا ہے اس اتنے عظیم واقعے کو خراب اور منحرف کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے۔
میں دیکھیں، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ صاحب نے سافٹ وارفیئر اور ہارڈ وارفیئر کے حوالے سے۔ اب اس میں توضیح تشریح میں جتنا انسان جائے جا سکتا ہے۔ ہم اس کو اگر مصداقی آ جائیں اربعین کے حوالے سے مثلا اس پہ گفتگو کریں، تو یہی جو آپ صاحب نے سافٹ وار کے حوالے سے کہا، کہ ایک میں اس میں بات شروع کرنے سے پہلے اس کی طرف توجہ دلانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، اور جو انشاءاللہ اس پروگرام کو سنیں گے ان کے لیے بھی، کہ ان پروگراموں میں محدود انداز میں گفتگو ہوتی ہے، ہمیں خود چاہیے کہ مزید اس پر جا کے ہم ریسرچ کریں، ایجوکیٹ کریں، نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں، دوسروں کو ہم بتائیں کہ یہ مطالب کیا ہیں، پھر خود اپنی جو ہے وہ ریسرچ کریں، دیکھیں آگے اس پہ جو ہے وہ مطالعہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں تو اتنی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جو اصب یہ سافٹ وار ہے، بعض اوقات بعض افراد وہ ایسا تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ اصب یہ باتیں ہیں، یعنی یہ کچھ خیالات ہیں یا نظریات ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ حتی سرات کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ دشمن تراشی کرتے ہیں، یعنی
بناتے ہیں
دشمن، مصنوعی دشمن گھڑتے ہیں، تاکہ جب تک ایک مصنوعی دشمن کوئی نہیں ہوگا تو وہ اپنی بات جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، پاور اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے۔ اب تفصیل ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے، میں صرف اشارہ کیا، لیکن اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیں ہم دیکھیں آن دا گراؤنڈ، آن دا گراؤنڈ کیا ریالٹی ہے. آپ الحرب النائمہ دیکھیں عربی زبان میں آپ لکھیں اس پہ سرچ کریں, آپ مراکز دیکھیں کہ دنیا کے اندر آیا 60 وار کے مراکز موجود ہیں یا نہیں موجود, آپ دیکھیں کہ کلنٹن جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی, ہیلری کلنٹن, ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کے سب سے بڑا جو 60 وار ہیڈ کوارٹر ہے, 60 وار ایجنسیز کے مراکز ہیں ان کو لیڈ کر رہی, اس نے خود کتابیں لکھی اس کے اوپر. آپ عرب ممالک کے اندر دیکھیں بڑے بڑے مراکز موجود ہیں کہ جو صرف 60 وار کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, خود ان کے طریقے کار مشخص ہیں, نفسیاتی جنگ کرنا, لوگوں کے اندر تقسیم کر کے ڈالنا, مذہب کے لحاظ سے تقسیم کرنا, رنگ و نسل کے لحاظ سے تقسیم. جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ 60 وار جو ہے وہ یہ ہے کہ فزیکلی اس نے جو ہے وہ نہیں آنا میدان کے اندر, لیکن بغیر فزیکلی آئے اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا تاکہ اپنی فزیکل آنے کا جو ہے وہ راستہ ہموار کیا جائے. ایک جو عربین کے حوالے سے اس کو جو رابطہ دیا جا سکتا ہے, آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے آپ نے خود بھی اس کو جائزہ لیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے, اب ایک مثال آغا صاحب نے بیان کی کہ دشمن کو ایک بہت بڑا خطرہ یہ عربین کے نام سے محسوس ہوا کہ جہاں پر ایک ملت بلکہ دنیا کی اقوام جو ہیں وہ آ کے وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے, اسلام کے نام پر, ایک اسلامی نظام کے نام پر اکٹھی ہو رہی ہیں, خوب اس کو کیسے خراب کیا جائے. بہت محسوس انداز سے انہوں نے عرب عجم کا مسئلہ اٹھایا, ادھر آپ نے دیکھا عربیوں اور عجمیوں کا کتنا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. ہمیشہ گزشتہ چند سالوں سے عربین سے پہلے عراق کے اندر ایسے مظاہرے کروائے جاتے ہیں, ایسے مقامات پہ اٹیک کروائے جاتے ہیں, مثلا ایران کی امبیسیز پہ اٹیک کرایا جائے گا, اس کے مقابلے میں عراق کے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایسے اقدام کروائے جائیں گے, خود تاکہ کیا ہو کہ وہ ایک عربی اور عجمی کا ماحول بنے وہاں پہ. خراب سنی شیعہ کا ماحول, آئی ایس آئی ایس پوری جو ہے آپ کو داعش جو انہوں نے لانچ کی اور آج تک کر رہے ہیں, جنگ نرم کے اندر ایک اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ مقدسات سے سوء استفادہ کرنا. آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کیا ہم اس کو اسی عربین کے مقدمے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دشمن کی ایک 60 وار ہے اس عربین کو خراب کرنے کے لیے, دیکھا جا سکتا ہے انسان کو مقدسات سے سوء استفادہ کرنا, جہاں پر مقابلے میں علماء بزرگان آ کے جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تم ہماری بات نہیں سنتے, ایک شخص کی بات کو تم نے علم کر کے کرتا ہے عثمان بنا کے تم اس طرح جو ہے وہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دشمن 60 وار کر رہا ہے, دشمن 60 وار کر رہا ہے اس عربین کو ہدف بنا کر. پھر اسی طرح آ کر مختلف بہانوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مثلا اقوام کے قبیلوں کے خود عراق کے اندر قبائل کے لحاظ سے انہوں نے کتنی کوشش کی کہ قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے, پھر پارٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے, یہ مقتدی صدر کی پارٹی ہے, یہ حکیم صاحب کی پارٹی ہے, یہ فلانے صاحب کی پارٹی ہے, یہ اس کی پارٹی ہے, دوسرے ممالک کے اندر خوب یہ سارا کیا ہے, یہ سارا عربین کے اندر مختلف طریقے سے اسی 60 وار کے عنوان سے یا اس انداز سے آ کے سازش کرنا اور لوگوں کو مایوس کرنا. دیکھیں جنگ دار اب وقت چونکہ ختم ہے, میں بالکل آخری بات کر کے آپ کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جنگ نرم کے اندر ایک اہم ترین اس کا طریقہ جنگ نرم کا یہ ہے, دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مایوس کرے, غم زدہ کرے, جیسے آغا صاحب نے کہا نفسیاتی جنگ جو ہے کرنا, نفسیات سائیکالوجیکل وار کے اندر مد مقابل کو غم زدہ کرنا, غم زدہ بے این ماننا کہ مایوس کے اس کو کہنا کہ تم نے کیا لیا, تھکا دینا اعصاب ارادوں کو, تھکا دینا. آغا صاحب نے کہا جنگ نرم کیا ارادوں کی جنگ, عربین کے لیے اتنی مشکلات ایجاد کریں, اتنی مشکلات ایجاد کرو کہ ایک شخص جو گھر سے نکلے 4 دن کے سفر کو 22 دن کے سفر پر طولانی کر دو, اتنی موانے اس کے اندر, اتنی جو ہے مشکلات ہرڈز اس کے اندر آپ کھڑی کریں کہ اس کے جو ہے ہمت کم ہو جائے, اس کی ہمت ٹوٹ جائے, وہ کہے کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں کہ اتنی مشکلات میں لکھ. خوب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم اس 60 وار کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ عظیم ہدف کو جو ہے وہ خراب کیا جا سکتا ہے.
اگر آپ اجازت دیں,
بہت کم وقت رہ گیا ہے, چاہوں گا اگر مختصر
صرف ایک نقطہ, ظاہر ہے زمانے کے امام کے حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خود عربین کا ایک ماحول بنا اور جو خود کربلا کے اندر جو ہے وہ ہم خود بھی جب جاتے ہیں تو ایک انرجی محسوس ہوتی ہے کہ ساری دنیا سے مؤمنین آئے ہوئے ہیں, سب وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, سب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وصل ہیں اور ان سے کنیکٹڈ ہیں, تو انسان کے اندر ایک جذبہ ایمانی ابھرتا ہے. آپ دیکھیے کہ دشمن کو کتنا سیریس اس سے نقصان پہنچا کہ وہ جو ہر حوالے سے, جیسے مولانا نے فرمایا, ہر حوالے سے مومنین کو ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور مسلمانوں کے دھڑوں پر دھڑے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کے اوپر وہ چلانے کی اپنی پوری پالیسی کو کوشش کر رہا تھا. اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو, جس طرح ایک اب اس طرح سے لگتا ہے کہ امام نے یوں اپنی باہیں کھولی ہیں اور کہا ہے کہ آپ سارے جو ہے نا میرے آنگن میں, میری بازوؤں میں آ جاؤ آپ, اور پوری امت نے جو ہے وہ یہ محال بنایا. آپ دیکھیے کہ اس وقت دشمن کے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ ایک جگہ پر تشیع کے خواص اور عام سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں, وہاں پر آ کر ایک یونینمس میسج دیا جا سکتا ہے. اور یہ سب کس چیز کی تیاری ہے؟ ہمارے اہل ایمان کو نظر آئے یا نہ آئے, ہمارے دشمن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زمانے کی حجت کے ظہور کی تیاری ہے. یہ اربعین جو ہے یہ اس طرف ایک قدم اٹھ چکا ہے, بہت سگنیفیکنٹ قدم ہے. اور اس کے اوپر علماء نے یہ تفسیر کی, یعنی ہم کون ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے, لیکن اس کا تعلق آپ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام نے. اور بالکل آخری بات, زمانے کی حجت, امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے تشریف جب لانا ہے تو امام نے اپنا کیا تعارف کروانا ہے؟ امام کا تعارف میں خود اٹھا کے دیکھیے کتابیں کہ امام کہیں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا. آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفی اور امام حسین علیہ السلام کا تعارف پوری دنیا کے اندر ہونا امام کے ظہور سے پہلے, یہ ایک لازم و ملزوم جیسی چیز نظر آتی ہے. اور آج وہ ماحول بن چکا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے میڈیا بلیک آؤٹ ہے, ہر جگہ کے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا وہ کوئی چار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مین اسٹریم میڈیا آ جاتا ہے اور اس کو پر رنگ کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, اچھالتے ہیں. لیکن اتنا بڑا تجمع ہوتا ہے ہر سال اربعین کا, مین اسٹریم میڈیا, سی این این, بی بی سی, فاکس, اسی طرح پاکستان کے میڈیا, یہ کس حد تک اس کو دکھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. بس یہ اسی جنگ نرم کی ایک کڑی ہے جس کو ذہن میں
رکھنا, یعنی میڈیا بائیکاٹ بھی جو ہے وہ جنگ نرم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ دنیا اس امام حسین سے, کہ جو یہ اربعین پوری دنیا کو تعارف کروا رہی ہے, اس کو روکا جائے اور معنی بنے کہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے. شکریہ آغا صاحب, آپ تشریف لے کر آئے یہاں پر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ دشمن شناسی کا ایک موضوع جو ہے انتہائی وسیع و عریض ایک موضوع ہے, اور اس کی شناخت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ایک مومن کا جب تک کہ وہ حجت خدا اور خدا کی معرفت کے بعد ان کی معرفت نہ رکھتا ہو. ظاہر سی بات ہے, انسان کے ایمان کے اوپر جب ضربیں لگتی ہیں تو وہ داخلی اور خارجی ہر دو طرف سے ہوتی ہیں. خارجی دشمن بھی اپنے پورے اقدامات کرتا ہے اور داخلی دشمن بھی اپنے پورے اقدامات کرتا ہے. تو جب تک انسان دشمن کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا, اس کے اقدامات کو نہیں پہچان پائے گا, اور جب اقدامات کو نہیں پہچان پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر پائے گا, اپنا ایمان کھو بیٹھے گا, اور اس ایمان کے چھن جانے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ خدا کا بھی انکار کر دے گا. تو لہٰذا اس اعتبار سے ہر مومن کا, بلکہ ہر مسلمان کا جو ہے یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اسلام ناب محمدی کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرے, اپنے عقیدے کو جو ہے وہ مضبوط بنائے. چونکہ آج دشمن نے جس جنگ کا اور جس حربے کا استعمال شروع کر دیا ہے, جس کو ہم نے جنگ نرم کہا, سافٹ وار کہا, اور یہ انتہائی خطرناک ہے, چونکہ اس کے اندر عقیدے کو پہلے متزلزل کیا جاتا ہے, ایمان اگر پہلے کمزور تھا مزید کمزور کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے پروپوگنڈا کا ایک مشینری جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن اپنے اہداف بھول کر دشمن کے اہداف کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.